أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج بھی دنیا میں مختلف مقامات پر جماعت احمدیہ کے یا ذیلی تنظیموں کے اجلاسات ہو رہے ہیں اور ان کی خواہش ہے کہ ان کے ان اجلاسات کا اعلان کر دیا جائے تاکہ احباب ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. پہلا ضلع میرپور خاص سے اطلاع ملی ہے کہ پہلا مجلس خدام الحمدیہ اور اطفال الحمدیہ کا اجلاس جو سالانہ اجتماع ہے آج 22 جولائی سے شروع ہو رہا ہے اور 2 دن تک ان شاء اللہ تعالیٰ جاری رہے گا. خدام الحمدیہ گجرانوالہ کی 3 مجالس کا سالانہ اجتماع بھی آج منعقد ہو رہا ہے. مجلس انصار اللہ بنگلور بھارت کا دوسرا سالانہ صوبائی اجتماع 24 جولائی بروز اتوار منعقد ہو رہا ہے اور کل 23 جولائی کو لجنہ امائے اللہ ڈھاکہ کا ایک سیمینار اور خدام الحمدیہ سکاربرا کینیڈا کا سالانہ اجتماع منعقد ہوگا. گزشتہ خطبے میں نے ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں گستاخی رسول کے نام پر کچھ ہنگامے ہوئے, کچھ شور پڑا, کچھ حکومت تو یوں معذوم ہوں محسوس ہوا جیسے زلزلہ طاری ہو گیا ہو. کچھ معافیاں مانگی گئیں, کچھ بیانات سے لوگ منحرف ہوئے. ایک عجیب و غریب سا ہنگامہ ہوا تھا, اس کا متعلق میں ذکر کر رہا تھا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے. اور یہ خیال تھا کہ میں انشاءاللہ آئندہ خطبے میں اس کی مذہبی حیثیت پر کھل کے روشنی ڈالوں گا. کیونکہ مضمون لمبا ہے اس لیے میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے آئندہ 2-3 خطبات تک یہ سلسلہ چلے. آج ابھی تمہید ہی ختم نہیں ہوئی اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہی مذہبی حصے کی باری آئے, کیونکہ اس کے علاوہ بھی 1-2 اعلانات کرنے ہیں. مثلاً جلسہ جو قریب آ رہا ہے اس سے متعلق چند ہدایات ایسی تھیں جو ذکر سے رہ گئی تھیں, ان کا ذکر بھی ہوگا. روانڈا کے متعلق ایک تحریک کرنی ہے, بس ان تمام امور سے شاید اتنا وقت نہ بچے کہ مذہبی حصے کا کم سے کم ایک پہلو ہی پوری طرح بیان کیا جا سکے. پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے درحقیقت سیاست کی قلا بازیاں ہیں, اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. علماء نے بھی سیاستدانوں کی دکھتی رگ پکڑی ہوئی ہے اور علماء کی دکھتی رگیں بھی سیاست کے ہاتھوں میں ہیں. اس لیے یہ جیسے کوئی مداری کسی کھلونے کے بٹن دباتا ہے اور کرتب کرتا یا کراتا ہے, ویسے ہی کرتب وہاں دکھائے جا رہے ہیں. جو اتنا بڑا ہنگامہ بیان کیا گیا کہ سپریم کورٹ کا گھیراؤ کر لیا علماء نے, उसकी जो तस्वीरें वहाँ से पहुँची हैं वो अपने साथ ले गई नहीं। वो मैं आपको दिखाऊं कि कितना बड़ा उलमा का सुप्रीम कोर्ट का घेराव था। 15-20 कुल हैं जिनमें से 2-4 दाढ़ी वाले मौलवी हैं, बाकी उनके शागिर्द और लगे लिपटी करने वाली बातें। इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। और जो आंखों देखा हाल लोगों ने बयान किया है उसे सुन के हंसी आती है कि चंद मौलवी घेराव के नाम पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके बैठ गए और पाकिस्तान का मरकजी हुकूमत का वजीर खुद उनके एहतराम में उनसे दरख्वास्त करने आया, आपसे हम वादा करते हैं कि हरगिज़ कुछ नहीं होगा, आप चलें हमारे साथ। चुनाचे थोड़े से नखरों के बाद वो उनके साथ रवाना हो गए। सवाल यह है कि उनका मुतालबा क्या था। उनका मुतालबा सुप्रीम कोर्ट से था और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव था कि अगर तुमने हमारे मर्जी के फैसले ना किए तो हम ये घेराव बंद नहीं करेंगे। एक वजीर या सारी कैबिनेट का क्या हक था कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनसे कोई वादा करती। इसलिए अंदर की कहानी खुलम खुला बाहर आ गई है। जैसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, बिल्ली थैले से बाहर आ गई, तो पाकिस्तान की बिल्लियां सारी से सारी थैले से बाहर दिखाई देती हैं। अजीब गरीब वाक्य है चंद उलमा का इकट्ठे होना और फिर इतना बड़ा अखबारों में बयानबाजी, इतनी बड़ी बयानबाजी कि गोया बहुत ही अजीम शान एक वाक्य हो गया है। और नामूस रसूल की खातिर उलमा कट मरेंगे और मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसके खिलाफ कोई बात हो। और फिर हुकूमत का सर झुकाना कि हम कौन होते हैं नामूस रसूल के खिलाफ कोई बात करने वाले। सवाल ही नहीं पैदा होता, कोई बच्चा ऐसा नहीं पैदा हो यहाँ जो नामूस रसूल के खिलाफ बात करे। इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट का घेराव छोड़ दें और सुप्रीम कोर्ट से के मुतल्लिक जो आपका दबाव है वो फिक्र ना करें, हम जिम्मेदार हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा वैसा फैसला दिया तो हम इस्तीफे दे देंगे। ये क्या तमाशा है, क्या खेल है। इसका दूसरा नाम नूरा कुश्ती भी है और पाकिस्तान में नूरा कुश्ती बहुत होती है। लेकिन अजीब बात है कि नूरा कुश्ती के दंगल में तभी लोग दिलचस्पी लेते हैं अगर अहमदियों के बीच में बिठाया जाए और उनके गिर्द फिर नूरा कुश्ती के खेल हों। बाकी मामलों में नूरा कुश्ती नहीं होती। पुराने ज़माने की बात है, अहमदियों के मामले में इतने हंगामे हुए 74 के बाद, तकरीरें हुई टेलीविजन पर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किए कि मैं कोई गोली अपने आवाम के ऊपर नहीं चलने दूंगा, जो मर्जी कर लो। लेकिन बलूचिस्तान में हजारहा बलोचियों को फौज कशी के जरिए ढूंढ डाला गया और वहां नूरा कुश्ती नहीं हुई। ये फर्क है, वो समझाना चाहता हूं। जहां हुकूमत को ये इत्मीनान हो कि अहमदियों का गोश्त इन लोगों के सामने फेंक दिया जाए तो हुकूमत का अदना सा भी नुकसान नहीं होगा, बल्कि इनकी वफादारियां खरीदी जा सकती हैं और इनसे फिर और बहुत से काम दिए जा सकते हैं। वहां हुकूमत एक जर्रा भी इस बात की परवाह नहीं करती कि मासूम अहमदियों को इन मौलवियों के आगे डाला जाए और कैसे कैसे उन पर मुजालिम करवाए जाए। एक अदना सी भी परवाह हुकूमत को ना इंसाफ की, ना उसने सलूक की, ना शहरियत के हकूक की, कुछ भी बाकी नहीं रहते। और जहां मामला हुकूमत का अपना आ जाए, हुकूमत को खतरा हो किसी तहरीक से, वहां हर किस्म की फौज कशी भी शुरू हो जाती है और पुलिस एक्शन का भी कोई किनारा बाकी नहीं रहता। यहां तक कि भुट्टो साहब के मजार के गिर्द भी गोलियां चल जाती हैं। आखिर वहां क्यों अवामोन्नास का खून कीमती नहीं है, वहां उन छातियों पर क्यों गोलियां बरसाई जाती हैं। यह मसला है जो आप लोगों को खूब जहन नशीन कर लेना चाहिए ताकि आइंदा जब कोई इस किस्म की नूरे कुश्तियां हों तो मासूम अहमदी भोलेपन में मुझे यह ना लिखना शुरू कर दें कि इनकलाब आ गया। वो इनकलाब जो आएगा वो ऊपर आएगा, वो आसमान पर आएगा और आसमान से उतरेगा। फिर किसी की मजाल नहीं कि उस इनकलाब की राह रोक सके। इसलिए ये खेल तमाशों को इनकलाब ना समझा करें। वाकया यह है कि सियासतदान بہت مشکلات میں ہیں, اور ایک ان پر یہ تاثر ہے کہ احمدیوں کے معاملے میں اگر ہم نے کوئی بھی سختی کی تو اس بہانے فوج واپس آ جائے گی اور سیاست کی صف لپیٹی جائے گی. یہ ایک پرانا نظریہ چلا آ رہا ہے, پیپل پارٹی کے آغاز کے وقت کی بات ہے, پیپل پارٹی ہی میں یہ ایجاد ہوا تھا کہ جب بھی احمدیوں کے خلاف تحریک کو کچلا گیا مارشل لا لگ گیا. اس لیے مارشل لا سے ملک کو بچانے یا اپنی جانیں چھڑانے کے لیے ضروری ہے کہ احمدیوں کو جن کے سامنے ڈالنا ہے, کھاؤ چیریں پھاڑیں جو مرضی کریں, کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن مارشل لا کا خطرہ مول نہیں لینا. اس کے برعکس جب سیاسی تحریکیں زور پکڑتی ہیں تو وہاں کیوں گولی چلتی ہے, وہاں کیوں گلیوں میں خون بہائے جاتے ہیں, وہاں کیوں وسیع پیمانے پر قیدیں ہوتی ہیں؟ کیا ان دونوں باتوں میں تضاد ہے؟ یہ مسئلہ ہے جو میں کھولنا چاہتا ہوں. درحقیقت کوئی تضاد نہیں. اس صورت میں دو ہی ان کو احتمالات دکھائی دیتے ہیں, یا تو اس تحریک کے نتیجے میں ہم ذلیل و خوار ہو کر اتریں گے اور ان رقیبوں سے جوتیاں کھائیں گے, یا مارشل لا آئے گا نہ ہم رہیں گے نہ یہ رہیں گے. اس وقت مارشل لا ایک بہت قیمتی چیز اور ویلکم چیز دکھائی دیتی ہے. اس وقت ان سیاستدانوں کی نظریں حقیقت میں مارشل لا پر لگی ہوتی ہیں. یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ رقیب روسیہ حکومت میں داخل ہو جائے, حکومت میں آ جائے. وہ کہتے ہیں ان کو تو بہرحال اتارو, مارو کوٹو, جس طرح بھی چاہو جیلوں میں ڈھونسو, ان کی چھاتیاں بھون دو گولیوں سے, لیکن آنے نہ دو. یا تو یہ مر کے ختم ہو جائیں گے اور ہم حکومت کریں گے, یا اگر آیا تو مارشل لا ہی آئے گا نا, ان کا ہاتھ بھی, ان کا بھی حق حکومت سے جاتا رہے گا, ہمارا بھی جاتا رہے گا. بس جو اس سے پہلے مارشل لا تھا, جو ضیاء کا مارشل لا لگا ہے, اس میں احمدیوں کے معاملے کا کوئی بھی دخل نہیں تھا, کوئی دور کی بھی بات احمدیت کی نہیں تھی. اس لیے مارشل لا سے تو ان کو نجات ممکن نہیں ہے. جب لگنا ہے جیسا بھی لگنا ہے, وہ تو ان کا مقدر بن چکا ہے. جہاں سیاست میں اخلاق باقی نہ رہیں, جب سیاست میں اصول نہ چلیں, جہاں ہر چیز ہر ہر با ہر پارٹی کے لیے جائز ہے, خواہ وہ حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر ہو, جہاں ملک کے عوام الناس کے احساسات نہ ہوں, نہ حکومت پارٹی کو ہوں نہ اپوزیشن پارٹی کو ہوں, صرف حکومت کی بھوک ہو اور اس کی طلب سب کچھ کروا ڈالے, جہاں یہ دستور سیاست ہو, وہاں سیاست نہیں چلا کرتی. آج نہیں تو کل ضرور ناکام ہو جاتی ہے. احمدیت کے معاملے کو ایک طرف کر کے دیکھ لیجئے, پہلے بھی تو کر چکے ہیں, پھر کب آپ کو سیاست مارشل لا سے نجات ملی تھی؟ تاریخ پاکستان کا بدترین مارشل لا وہ تھا جو احمدیت کی وجہ سے نہیں آیا, بلکہ آپ کی آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے آیا, ان تحریکات کے نتیجے میں آیا جو بھٹو صاحب کے خلاف وہی چل رہی تھی. اور اگر حکومت سمجھتی ہے اب کہ بھٹو صاحب کی پارٹی کے خلاف اب جو تحریکات چل رہی ہیں, ان میں احمدی گوشت پھینک کر ہم ان خونخاروں سے نجات حاصل کر لیں گے, تو جھوٹ ہے, وہم ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو تاریخ پاکستان کا علم ہی کوئی نہیں, کوئی اس سے سبق حاصل نہیں کیا. مارشل لا ناانصافی سے لگتا ہے, مارشل لا بے حیائی کے نتیجے میں لگتا ہے. اس وقت لگتا ہے جب فوج جو پہلے ہی تیار ہوتی ہے, اور فوج میں بھی بہت آنکھیں ہیں جو حرص کے ساتھ حکومت کو دیکھ رہی ہوتی ہیں, کہ جہاں ایسا بہانہ مل جائے کہ عوام یقین کر لیں کہ اب چارہ کوئی نہیں فیض کے سوا, وہاں ضرور دخل دیا جائے. اور جب یہ بہانہ ہاتھ آ گیا, جب عوام الناس میں یہ بات عام ہو گئی کہ دیکھو سیاست پھر ناکام ہو گئی ہے, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت مارشل لا سے ملک کو بچا نہیں سکے گی. مارشل لا سے پہلے کے بیان بھی تو کبھی پڑھ کے دیکھیں, تمام فوجی افسر یہی بیان دیتے ہیں, ہمیں تو کوئی دلچسپی نہیں, دو دن پہلے تک یہی بیان آ رہے ہوتے ہیں. اس لیے بیانات کی کیا بات ہے, اپنے حالات درست کرو, اپنے کردار درست کرو, اصولوں پر قائم ہو تو ملک بھی بچے گا اور آپ بھی بچیں گے. اگر یہی ہلڑ بازی رہی جیسی کہ چل رہی ہے, اور پھر ناانصافی کی حد کے جماعت احمدیہ کو ہر دفعہ اپنے مفادات پر قربان کرنے کے لیے ظالموں کے رحم و کرم پر پھینک دیا جائے جہاں رحم و کرم کے نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے, اور جہاں مذہب سے تمسخر کیا جائے, مذہبی اقدار سے کھیلا جائے, وہاں کب تک آخر آپ ماشاء اللہ سے بچیں گے؟ وہی محاورہ صادق آتا ہے کہ بکرے کی ماں آخر کب تک خیر بنائے گی, کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی. تو بکرے کی مائیں بنے بیٹھے ہو اور کہتے ہو کہ ماشاء اللہ سے گریز کرو, ماشاء اللہ سے بچنے کی کوشش کرو, یہ تو ممکن نہیں ہے. اپنی ادائیں بدلو تو پھر ضرور ہے اور ہونا یہی چاہیے. اور میں تو سب سے زیادہ ماشاء اللہ کے خلاف اپنے خطبات میں ذکر کر چکا ہوں, خود فوج کو سمجھا چکا ہوں اچھی طرح کہ دیکھو یہ کوئی طریق نہیں ہے. ملک کی سیاست کو درست کرنے میں اثر انداز ہو. جب بے اصولیاں ہوتی ہیں تم چپ کر کے ایک طرف بیٹھے رہتے ہو اور کہتے ہو جی سیاست آزاد ہے, اور جب جانتے ہو کہ بے اصولیاں حد برداشت سے باہر چلی جائیں گی اور تمام حدود پھلانگ دیں گی, پھر تمہیں موقع ملے گا اور تم پوری طرح آ کر ساری سیاست کی سب میں پیٹ دو گے. یہ وفاداری نہیں ہے, یہ انصاف نہیں ہے. فوج کا کام ہے اپنا دباؤ اس وقت ڈالے جب کہ بے حیائیاں ہو رہی ہوں, جیسا کہ اب ہو رہی ہے. جو پاکستان میں نورہ کشتی کھیلی جا رہی ہے اس کا حقیقت میں مذہب سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے. میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے صورتحال رکھتا ہوں. علماء کے بیانات پہلے سن لیجئے. یہ جو 10-15 علماء ہیں جنہوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا سپریم کورٹ کا, ہاں یہاں بھی ایک سوال اٹھتا ہے کہ یہ اگر سپریم کورٹ کا گھیراؤ ہو تو کوئی بااصول حکومت کیا کرتی ہے؟ اگر سپریم کورٹ کا گھیراؤ ہو اور اس گھیراؤ کے سامنے کوئی حکومت سر تسلیم خم کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ آخری سہارا ملک کے بچاؤ کا بھی ہاتھ سے جاتا رہا, کیونکہ سپریم کورٹ انصاف کی آخری ذمہ دار اور علم بردار ہے. اگر اس پر چھوکرے دباؤ ڈال دیں یا داڑھی والے بچے دباؤ ڈال دیں اور حکومت برداشت کر جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی کوئی عزت, اس کے پاس انصاف کی کوئی ضمانت باقی نہیں رہی. اور پھر سپریم کورٹ کے ججز کو دیکھیں کہ آرام سے بیٹھے ہوئے, کسی عزت والے غیرت والے ملک میں ایسے واقعات نہیں ہوا کرتے. انگلستان ہو یا امریکہ ہو یا یورپ کا کوئی آزاد ملک ہو یا مشرق بعید کے آزاد اور عزت دار ملک جو ہیں, وہاں یہ ناممکن ہے کہ ایسا واقعہ ہو. اگر دباؤ ڈالا جائے حکومت عدالت پر اور حکومت دخل اندازی نہ کرے اور دباؤ ڈالنے والوں کو سخت سزائیں نہ دے تو تمام جج ایسی صورت میں حکومت سے اپنی عدالتوں سے استعفے دے کے باہر چلے جائیں گے اور خطرناک قسم کا عدلیہ بحران پیدا ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے ملک کے ججز بھی ماشاءاللہ آرام سے بیٹھے ہوئے جوں تک نہیں رہیں گی سر پہ کہ کیا واقعہ ہو گیا ہے. اور جہاں تک علماء کے بیانات کا تعلق ہے ان کا دیکھیے ذرا. حکومت کو جان لینا چاہیے کہ توہین رسالت کے قوانین میں ترمیم کرنے والوں کے خلاف عوام خود تحریک چلائیں گے. حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, کیونکہ عوام میں ابھی تک اتنی ہمت ہے کہ وہ حکمرانوں کی اس قسم کے مذموم ارادوں کو ناکام بنا دیں. سوال یہ کہ وہ مذموم ارادے تھے کیا؟ معافیاں کس بات کی مانگی جا رہی ہیں؟ یہ اعلان کیوں ہو رہا ہے کہ ہاں ہاں ہم تو کبھی کر سوچ بھی نہیں سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک. کس نے ہتک کی تھی؟ کس نے ہتک کرنے والوں کی حمایت کی تھی؟ کوئی ایسا واقعہ تو ہوا ہو. بیان جس سے بعد میں کنارہ کشی اختیار کر لی گئی وہ یہ تھا کہ جو قانون ملک میں رائج ہے دفعہ 295 سی کتابیں اس کا غلط اطلاق ہم نہیں ہونے دیں گے. اور یہ جو خطاب تھا یہ عیسائی دنیا سے تھا. احمدیت کا کہیں اشارتاً بھی کوئی ذکر اس میں نہیں تھا. ایک عیسائی ملک میں جو عیسائیت میں سب سے زیادہ یورپ میں متشدد ہے یعنی آئرلینڈ میں, وہاں یہ بیان دیا گیا تھا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں, یہ جو ہماری ہمارے جو قوانین ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے نام پر, یہ تو ان کی طرف ان کا رخ ہی نہیں ہے جو بے عزتی کرنے والے لوگ ہیں, جو گستاخی کرتے ہیں ان سے ان قوانین کا کیا تعلق ہے, تمہیں کیا فکر ہے؟ جو عشق میں جان دینے والے ہیں یہ تو ان کے خلاف بنایا گیا ہے, اس لیے حکومت اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ آئندہ کبھی کسی عیسائی کو اس قانون کے تابع نہیں پکڑا جائے گا. یہ الفاظ نہیں تھے, مفہوم یہ تھا جو سارے یورپ نے سمجھا, اور مولویوں کو یہ وہم پیدا ہوا کہ کہیں عیسائیوں کی گردن چھوڑتے چھوڑتے یہ احمدیوں کی گردن نہ چھوڑ دیں, اور یہ صرف تھا جو مبحث جس کے اوپر سارا شور پڑا ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا پہلے اور میں اب بھی آگے جا کے ثابت کروں گا, سب سے زیادہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر فدا ہونے والی جماعت احمدیہ ہے. سب سے زیادہ ناموس سے مصطفیٰ میں فدا اور عاشق اور دین رات درود بھیجنے والی, اور تمام دنیا میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اور برتر مقام کو ثابت کرنے اور قائم کرنے والی جماعت احمدیہ ہے. اس لیے جو مرضی کہتے پھریں یہ تو فرضی باتیں کہیں کر رہے ہیں, جماعت احمدیہ ان قوانین کا دور سے بھی کوئی تعلق نہیں, اور آگے جا کر جیسے بات کھلے گی یہ سب فرضی قصے ہیں. مگر مولویوں کے ہاتھ میں حکومت نے جماعت احمدیہ کی گردن تھما دی تھی یہ کہہ کر کہ مرتد کا قانون تو ہم بنا نہیں سکتے, مجبوری ہے, بین الاقوامی قوانین اجازت نہیں دیتے, اس لیے اس قانون کو استعمال کرتے ہوئے جتنے احمدیوں کو چاہو متہم کر کے ان کو تخت دار پہ چڑھا دو, اس میں حکومت تم سے تعاون کرے گی. یہ سازش تھی جس کے متعلق ان کو وہم پیدا ہوا کہ کہیں حکومت اس سازش سے پھر نہ گئی ہو, یعنی اپنا کردار ادا کرنے سے پھر نہ گئی ہو. اس پر انہوں نے شور ڈالا. پھر ایک بیان جاری ہوا امیر جماعت اسلامی کی طرف سے, قائم مقام امیر کی طرف سے, توہین رسالت کی سزا کے بارے میں وزیر اعظم واضح اعلان کریں, کوئی بھی مسلمان اس سلسلے میں نرمی برداشت نہیں کر سکتا. دو ٹوک انداز میں واضح اعلان کہ یہ جرم پہلے کی طرح قابل دست اندازی پولیس ہے اور اس کے مرتکب کی سزا موت ہوگی. پھر اعلان تھا, توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کو برداشت نہیں کیا جائے گا, بعض شر پسند اپنی سیاست چمکانے کی خاطر توہین رسالت کی سزا کو ایشو بنا رہے ہیں. پھر ایک ملا کی طرف سے بیان تھا, وزیر قانون توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں, یہ مولانا دورخواستی کا اعلان تھا. پھر اعلان تھا مولانا محمد اجمل صاحب کا اور سید نفیس صاحب, بے شمار نام ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے کہ اسلامی قوانین کو متنازع قرار دیا گیا تو تحریک چلائیں گے. اقبال حیدر کے بیان پر رد عمل کے طور پر ملک میں ان کی سر کی قیمت لگ گئی, اور چند لاکھ روپے میں یہ وزیر قانون کا سر مارکیٹ میں بکنے لگا. وزیر اطلاعات و نشریات نے اعلان کیا, حکومت توہین رسالت کے قانون میں ترمیم یا سزا میں تخفیف کا ارادہ رکھتی ہے اور نہ ایسا کرنے کا سوچ سکتی ہے. یہ خالد خلقہ نے, یہ وفاقی کابینہ کا بیان ہے, پوری کیبنٹ بیٹھی ہے اور اس نے یہ اعلان کیا ہے. اور خالد خر نے کہا کہ اقبال حیدر کی طرف جو بیان منسوب ہوا ہے من گھڑت ہے. وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے عدالتی تحقیقات کا, اونچی سطح کی عدالتی تحقیقات کا حکم دے دیا. کیا حکم تھا؟ کہ میں نے یہ بیان دیا بھی تھا کہ نہیں, اور میری طرف یہ بیان منسوب ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے, اس کا کیا مطلب تھا؟ عدالتی تحقیقات اگر ہونی تھی تو ان اخباری نمائندوں سے بھی تو پوچھا جاتا جن کے سامنے یہ بیان دیا گیا تھا. وہ جو اصل تحقیق کا جو حصہ بنتے ہیں, ایک پارٹی ہیں, ان کا کہیں ذکر ہی نہیں چلتا. یہ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بیان ہونا چاہیے تھا کہ کہ وہ تحقیق کرے کہ آئرلینڈ کے اخبارات سچے بیانات دیتے بھی ہیں یا وہ پاکستانی اخبارات کی طرح کے ہیں. پھر دفعہ 495 میں موت کی سزا تبدیل نہیں کی گئی. موجودہ حکومت آئین اور اس کے تحت بنائے گئے قوانین کے مطابق قادیانیوں کے بارے میں سابقہ پالیسی پر کاربند ہے. یہ اعلانات ہیں کیبنٹ کے اور حکومت کے. صدر صاحب فرماتے ہیں توہین رسالت کا اصل قانون برقرار رہے گا. اس قانون میں ترمیم کی ہے نہ ایسا کرنے کا ارادہ ہے. سرکاری ترجمان مساوات میں بیان شائع ہوتا ہے توہین رسالت کی سزا موت ہے, ترمیم ممکن نہیں. وزیر اعظم محترم بینظیر بھٹو اور ان کی حکومت نبی کریم کی فضیلت اور احترام پر پختہ یقین رکھتی ہے اور اس قانون میں ترمیم کا تصور بھی نہیں کر سکتی. توہین رسالت کے مرتکب افراد کو معاف کرنے کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. وفاقی کابینہ توہین رسالت کی سزا کم ہوگی نہ قانون بدلے گا. پھر وفاقی کابینہ کا ایک بیان ہے کہ حکومت اس حد تک جانے کو تیار ہے, یعنی ہمارا پیچھا چھوڑو خدا کے لیے, ہم حکومت اس حد تک جانے کو تیار ہے کہ توہین رسالت کے مرتکب کو 3 مرتبہ پھانسی دی جائے. 3 مرتبہ کہتے ہیں ہم پھانسی دیں, خدا کے واسطے معاف کر دو. توہین رسالت قانون میں تخفیف یا تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور یہ اعلان جو ہے 3 مرتبہ پھانسی کا کابینہ کی طرف سے جاری ہوا ہے. کیبنٹ, وزیر اعظم بھٹو صاحب کی کیبنٹ اعلان کر رہی ہے کہ ہم اس پر بھی تیار ہیں, ہمیں معاف کر دو. پھر کہتے ہیں کھلی ہی نہیں بلکہ مخفی گستاخی کرنے والا بھی پکڑا جائے گا. یہ بڑا دلچسپ ہے محاورہ مخفی گستاخی, کیونکہ جہاں گستاخی دکھائی نہ دے وہاں مخفی گستاخی ہر جگہ بیان کی جا سکتی, اور وہی قصہ ہے جو چل رہا ہے ملک میں. کہتے ہیں توہین رسالت قانون میں تخفیف یا تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رسول اکرم کی شان میں کھلی یا مخفی گستاخی کرنے والا سزائے موت کا حقدار ہے. یہ اقبال حیدر صاحب کا بیان آ گیا ہے. کہتے ہیں گستاخ رسول کے لیے موت سے بڑھ کر کوئی اور سزا ہوتی تو اس پر بھی عمل درآمد کرتے ہیں. توہین رسالت کے مرتکب بدبختوں کے لیے اس ملک میں کوئی جگہ ہے نہ کوئی مقام. ہم جیسے غلام مصطفیٰ کے لیے ناموس رسالت کی حفاظت سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں ہے. یہ وزیر اطلاعات صاحب فرما رہے ہیں. گورنر پنجاب کہتے ہیں گستاخ رسول واجب القتل ہے, قانون میں ترمیم نہیں ہوگی. حکومت توہین رسالت کے بل میں رد و بدل نہیں کرے گی, شاتم رسول کی سزا موت ہے. گورنر پنجاب. سردار ظفر عباس صاحب اب رجوع ممبر قومی اسمبلی, حکومت توہین رسالت قانون میں تبدیلی کا سوچ بھی نہیں سکتی. جنہیں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کا اعزاز حاصل ہو وہ توہین رسالت قانون میں ترمیم بھلا کیسے کر سکتے ہیں. یہ ہے جو ان کا توہین رسالت سے متعلق شور و غوغا اور فرضی قصے اور نورا کشتیاں اور وجوہات میں نے بیان کی ہیں. اصل اس کا پس منظر کیا ہے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس قوم کا کردار کس حد تک مسخ ہو چکا ہے دین سے لاعلمی کے نتیجے میں. ایک عدالت میں, کہاں ہے وہ عدالت کا, لودنا کی عدالت کا جو بیان تھا کہاں غائب ہو گیا, ہاں مل گیا, فیصلہ سیشن جج لودھرا مجریہ 7/6/94. کہتے ہیں دا مسلمز آر ویری سینسیٹیو ریگارڈنگ فینیلٹی آف دا پروفٹ ہڈ. دا مسلمز آر ویری سینسیٹیو ریگارڈنگ دا فینیلٹی آف دا پروفٹ ہڈ. مسلمز کین ٹالریٹ شرک ان توحید بٹ دے کین ناٹ ٹالریٹ اینی شرک ان پروفٹ ہڈ. پھر کہتے ہیں preaching of anything contrary to the finality of the prophethood outrages religious feelings of the Muslims. مجھے لکھا ہوا ہے to the Muslims. فیصلہ سیشن جج لودھراں مدریہ 7-6-94. اس وقت اس قوم کی یہ حالت ہو چکی ہے، علماء ان کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کو اس مقام تک لے گئے ہیں. کہتے ہیں اللہ کا شرک کوئی ایسی بات نہیں ہے، ثانوی حیثیت رکھتا ہے، لیکن شرک فی رسالت برداشت نہیں ہو سکتا. اور شرک فی رسالت کیا چیز ہے، اس کی تشریح کچھ ضروری ہے. پہلا اس کا حصہ ہے اللہ کا شرک برداشت ہو جائے گا، رسول کا شرک برداشت نہیں کریں گے. اللہ اس بارے میں کیا کہتا ہے، فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما عظیما. کہ اللہ تعالیٰ اپنا شریک بنانا کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتا. جو خدا فرماتا ہے کہ جو میرا شرک کرے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا، اس کے سوا جو بھی گناہ ہو میں وہ معاف کر سکتا ہوں اور میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، وہ بخشتا ہے اس کے سوا، اللہ کے شرک کے سوا وہ نہیں بخشتا جائے گا، ہر چیز بخش سکتا ہے. لمن یشاء، جس کے لیے چاہے. ومن یشرک باللہ فقد افترا اثما مبینا، اور جو اللہ کا شرک کرے وہ بہت ہی بڑا افترا، بہت ہی کھلا افترا کرنے والا ہے. لیکن ان علماء نے پاکستان کے دماغ اور سوچ اور کردار کو اس حد تک ذلیل اور رسوا کر دیا ہے کہ خدا کے اس دعوے کے برعکس یہ اعلان کیا جا رہا ہے اور عدالتوں میں اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہم رسالت کا شرک برداشت نہیں کریں گے. خدا کا شرک ہوتا ہے تو ہوتا پھرے اور کر ہی رہے ہیں سارے، ایک دوسرے کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، قبروں کی پوجا ہو رہی ہے. کون سا شرک ہے جو وہاں جاری نہیں ہے اور جس کے خلاف کسی قسم کی کوئی احتجاج پایا جاتا ہے؟ مردہ پرستی تو اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ اس پر چادر چڑھانا یوں لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے خدا کی مغفرت کی چادر کی لپیٹ میں آ گئے. کسی نے خوب کہا تھا، کوئی غریب پاس بیٹھا ہوا تھا ایک فقیر ایک قبر کے پاس، تو کوئی صاحبہ آئیں اور بہت بڑی چادر اس کو پہنائی. اس نے کہا مردوں کو پہنا رہی ہو، یہ غریب ننگا بیٹھا ہوا اس کو چادر نہیں پہناتی. یہ اس قوم کا حال ہے، عورتوں کے سروں سے چادریں اتر گئی ہیں، غریبوں کو تن ڈھانپنے کے لیے چار بالشت کپڑا میسر نہیں آتا، اور قبروں پر بڑی بڑی چادریں پہنانے والے وزرائے اعظم اور گورنر اور بڑے بڑے ان کے مشاہیر پہنچتے ہیں اور تصویریں کھنچوا لیتے ہیں اور ان کی بخشش کے سامان ہو جاتے ہیں. کیونکہ ان کا مسلک یہ ہے کہ اللہ کی شرک کا تو کوئی حرج ہی نہیں ہے، شرک فی رسالت برداشت نہیں ہوگا. اور شرک فی رسالت ہے کیا، یہ بھی تو سمجھا جائے. لیکن اس سے پہلے میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا موقف بھی آپ کو بتا دوں. آپ اس موضوع پہ کیا کہتے تھے؟ آپ کا دل تو وہی تھا جو خدا کا دل تھا، جو خدا کی باتیں تھیں وہی محمد مصطفیٰ کے منہ کی باتیں بن جایا کرتی تھیں. جنگ احد کے موقع پر جب ابو سفیان بار بار پکار کر غیرت دلا رہا تھا کہ ہو زندہ تو آؤ میدان میں نکلو، وہ چاہتا تھا کہ پتہ چلے مسلمان کہاں چھپے بیٹھے ہیں، تو اس نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے مسلمانوں کی غیرت کو للکارا اور کہا کہاں آیا محمد، اگر وہ زندہ ہو تو سامنے آئے. اس پر صحابہ جواب دینے لگے مگر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ نے ہاتھ کے اشارے سے اور زور سے دبا دیا ان کو کہ نہیں، کوئی جواب نہیں دینا. پھر یکے بعد دیگرے مختلف صحابہ کے انہوں نے نام لیے، بیان کرنے والے کہتے ہیں ابو بکر کا نام لیا، عمر کا نام لیا اور دوسروں کے نام لیے. ہر دفعہ جو غیرت میں کوئی صحابی اٹھتا تھا تو اس کو دبا دیا جاتا تھا کہ نہیں، کچھ نہیں کہنا. یہاں تک کہ اس نے اعلان کیا اولو حبل کہ حبل ذات کی جائے ہو، حبل کا نعرہ لگاؤ، وہ بلند ہوا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ سن کے بے چین ہو گئے، اور وہ جواب کیوں نہیں دیتے. وہ خدا پر حبل بت کی برتری کا اعلان کر رہے ہیں، اب کیوں جواب نہیں دیتے، اب کیوں خاموش؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ فرمایا کہو اللہ اعلی واجل، اللہ اعلی واجل. اور احد کی وادی اللہ اعلیٰ اجل کے نعروں سے گونج اٹھی. وہ چند صحابہ زخمی صحابہ تھے جو ایک غار کی پناہ میں بیٹھے ہوئے تھے, مگر جب خدا کی غیرت کا سوال آیا, جب شرک کے خداوندی کا سوال آیا تو نہ ناموس سے مصطفی بھی خاموش رہ سکتی تھی اس وقت, نہ محمد رسول اللہ کی جان کی کوئی قیمت آپ کے اپنے نزدیک باقی رہی, نہ صحابہ کی عزتوں اور ان کی جانوں کی کوئی قیمت باقی رہی. یہ سارے سلسلے اللہ کی محبت اور اس کے عشق میں تھے, اور اگر یہ نہ ہو تو رسالت کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اگر توحید نہیں تو رسالت کی کوئی بھی حیثیت نہیں, کچھ بھی باقی نہیں رہتا. مگر اس قدر جاہل بنا دیا گیا ہے اس قوم کو کہ جیسا کہ میں نے وہ آیت پڑھی تھی کہ جب خدا تعالیٰ انسانوں پر شریعت کا بوجھ لادتا ہے اور وہ اس بوجھ کو اتھار پھینکتے ہیں جیسا کہ قومیں اتھار پھینکتی ہیں, تو پھر گدھوں پر لاد دیا جاتا ہے ان کو, اور گدھے ان کے سردار بنا دیے جاتے ہیں. یہ صورتحال ہے جو بین ہی اس وقت بدنصیب ہمارے پیارے وطن بدنصیب پاکستان پر صادق آ رہی ہے. جہاں تک اللہ کی توہین کا تعلق ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, جہاں تک شرک خداوندی کا تعلق ہے یہ اور بات ہے. لیکن شرک کا مطلب خدا کی توہین نہیں لیا گیا. یہ جو مبحث کا اختلاط ہے اس کو اب میں کھول کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ جب کہتے ہیں توحید شرک پھر رسالت برداشت نہیں, تو مراد یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی اور نبی برداشت نہیں. اتنا جاہلانہ نعرہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اسلام کی ادنا بھی سد بوجھ ہو وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس نعرے میں کوئی جان نہیں, بالکل اسلام کے برعکس ہے. سارے عالم پر نگاہ دوڑا کر دیکھ لیجئے, تمام مذاہب کی کتب کا مطالعہ کیجئے, ایک بھی ایسا نبی نہیں ہے جس نے کسی اور نبی کے تصدیق کو اپنے ایمان کی تصدیق میں شامل کیا ہو. بدھ اپنے کو منواتا ہے اور مطمئن ہو کر چلا جاتا ہے, کرشن آتا ہے اور اپنے آپ کو منوا کر مطمئن ہو کر چلا جاتا ہے, رام نازل ہوتا ہے اور اپنے آپ کو منوا کر چلا جاتا ہے, عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی منوا کر چلے گئے, اور موسیٰ نے بھی یہ شرط نہیں داخل کی اپنے ایمان میں کہ جب تک دوسرے انبیاء کو بھی نہ مانو مجھے تم تسلیم نہیں کر سکتے. ایک ہی وہ رسول تھا یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کی تفہیم توحید کا ایک عظیم جلوہ ہے کہ خدا نے آپ کو یہ تعلیم بخشی کہ جب تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ تو خدا کا تو کوئی شریک نہیں لیکن نبی بہت ہوں گے اور ہر ایک کی تمہیں عزت کرنی ہوگی اور ہر ایک کو بعض پہلوؤں سے برابر دیکھنا ہوگا. چنانچہ یہ اعلان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرمایا گیا, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون. یہ رسول ان بس سب باتوں پر ایمان لیا ہے جو اللہ کی طرف سے اس رسول پر اتاری گئی. ان باتوں کی خبر ابھی پاکستان کو نہیں پہنچی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمومنون, اور سارے مومن جو محمد رسول اللہ کے مومن ہیں وہ ایمان لے آئے ہیں ان باتوں پر. کل آمن باللہ وملائکتہ وہ کتب ہی وہ رسول ہی, ایک رسول پر ایمان نہیں لائے, تمام کے تمام اللہ پر ایمان لے آئے ہیں, فرشتوں پر ایمان لے آئے ہیں, ایک کتاب نہیں تمام کتابوں پر ایمان لے آئے ہیں. شرک فی القرآن بھی اب اس کو آپ کہہ دیجیے. وہ رسول ہی اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لے آئے ہیں, اور یہ اقرار کرتے ہیں لا نفرق بین احد من رسل, اور کہتے ہیں ہم عہد کرتے ہیں اے خدا کہ ہم تیرے بھیجوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کریں گے, اور ایک ہوں یا لاکھ ہوں ہمارے نزدیک یہ شرک فی نبوت نہیں ہے, یہ توحید ہی کا کرشمہ ہے کہ اس توحید سے جتنے جلوے پھوٹیں گے وہ سارے سر آنکھوں پر, ان سب کے سامنے ہم سر تسلیم خم کریں گے. یہ ہے قرآن کا بیان, یہ ہے قرآن کی روح سے توحید, اور توحید فی الوہیت اور توحید فی رسالت. پھر کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسل وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اے خدا ہمارے لیے اس کے سبب رہا کیا ہے کہ سنے اور اطاعت کرے. اور وہ آواز جس رسول کی طرف سے آئے اگر وہ تیری آواز ہے اور تبدیل نہیں ہوئی تو ہر آواز سر تسلیم خم کرنے کے لائق ہے. چنانچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرانے انبیاء کی باتیں بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِهُ عُدَاهُ مُقْتَدِ. اے محمد ان سب رسولوں کی ہدایت کے مطابق تو بھی پیروی کر. یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد رسول اللہ جو سب ہدایتوں سے بڑھ کر ہدایت لانے والے تھے ان کو حکم ہو کہ ان کی ہدایتوں کی پیروی کر؟ مراد وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ان کی ہدایت کی کوئی بھی قیمت نہیں اگر وہ خدا کی طرف سے نہیں تھی. اور اگر خدا کی طرف سے تھی تو کون ہے جو اس ہدایت کے سامنے سر بلند کر سکے؟ یہ وہ توحید پھر رسالت ہے جس کی یہ باتیں کر رہے ہیں. اور پھر یہ خیال کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے شریک منظور, آپ کے وصال کے بعد شریک منظور نہیں, تو اس بات کو تو ان کے عقیدے کھلم کھلا جھٹلا رہے ہیں. اس قدر دوگلاپن, اس قدر منافقت, اتنا جھوٹ. قوم کو بتاتے نہیں یہ دوسرے سانس میں کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوگا اور نبی اللہ کے طور پر نازل ہوگا. اور کیا ان کے فتوے شائع ہوئے نہیں ہیں کہ وہ امت میں آئے گا اور امت میں نبوت کرے گا, اور جو اس کی نبوت سے انکار کرے گا وہ امت محمدیہ سے باہر نکل جائے گا, پکا کافر اور پکے سے پکا کافر ہو جائے گا. تو نبوت کے تو خود قائل ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی قائل ہیں, لیکن مشرکانہ نبوت کے یہ قائل ہیں ہم نہیں. ہم جس نبوت کے قائل ہیں وہ یہ ہے امت محمدیہ میں مسیح پیدا ہوگا, آپ کے غلاموں میں سے اٹھے گا اور آپ کی غلامی میں ہر شرف پائے گا. یہ شریک کو بلاتے ہیں. آج سب سے بڑی شریک مسلمانوں کی عیسائیت ہے, اور عیسائیت کے رسول کو امت محمدیہ میں نازل کرتے ہیں اور کہتے ہیں شرک پر رسالت برداشت نہیں کر سکتے. اور پھر شرک کیا ہوتا ہے؟ اس کے سر پہ سینگ ہوتے ہیں. یعنی ایسے نبی کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کریں گے, اس کے کہے میں چلیں گے, نبی اس کو کہا کریں گے, اس کا کلمہ پڑھیں گے اس کی نبوت کا جس کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے وَرُسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. یہ جو نبی عیسیٰ تھا اس کو ہم نے بنی اسرائیل کا نبی بنا کے بھیجا تھا, امت محمدیہ کا نبی کبھی نہیں بنایا. قرآن کہے گا بنی اسرائیل کا نبی, مولوی کہیں گے نہیں بنی اسرائیل ہی کے منظور ہے کیونکہ ہم تو مرے جاتے تھے, امت محمدیہ میں تو ناممکن تھا کہ کوئی پیدا ہو جائے, اس لیے شکر کرو خدا سے غیر قوموں سے آیا تو صحیح. اور اس بیچارے نے 2000 سال قید تنہائی کاٹی ہے, اب اس کا انکار کرو کہ ظلم نہ کرو, جیسا کیسا بھی ہے قبول کر لو, چاہے امت موسوی کا ہو, اس سے کیا کرا ہے؟ نبی چاہیے تھا نا, نبی آ گیا. پر نبی چاہیے کیوں تھا؟ نبوت تو بند ہے, بند کیوں ہوئی اگر چاہیے تھا؟ انتظارات کو تو حل کر لو پہلے, پھر یہ بھڑکیاں مارو جو تم مارتے ہو اور کہو کہ شرک فی نبوت منظور نہیں. مشرک خود ہو, نبی کے قائل ہو, لیکن غیر نبی کے قائل ہو. اس نبی کے قائل ہو جس کی امت نے سب سے زیادہ اسلام کی رقابت کی ہے, اسلام کے خلاف حسد کیا, اسے اپنا سردار ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہو اور ابھی کہتے ہو شرک فی رسالت کے ہم قائل نہیں ہیں. شرک فی اللہ کے تو قائل ہے ہی نہیں, وہ تو تم مان بیٹھے ہو. اب شرک فی رسالت والا اپنے سب صاف ہو گیا, نہ وہ رہا نہ وہ رہا. تمہاری مثال تو اس بے وقوف تیل ڈلوانے والے کسی بن گئی ہے جو چھوٹا برتن لے کر زیادہ تیل کے پیسے لے کے گھر سے نکلا تھا, اور برتن کے پیندے میں بھی تھوڑی سی جگہ بنی تھی, کپ الٹا سا بنا ہوتا ہے. اس نے جب تیل خریدا تو کچھ تیل کیونکہ پیسے زیادہ دے بیٹھا تھا بچ گیا, تو اس نے اس کو الٹا دیا اور کہا باقی اس طرف ڈال دو. دکاندار نے کہا ہاں یہ کیا کرتے ہو, تو گر گیا. اس نے فوراً سیدھا کر دیا اور جو تھا وہ بھی گیا. ان کی تو شرکوں کا یہ حال ہے,
वो बड़ा बर्तन खुदा वाला तो खुद उल्टा बैठे, कह दिया ये नहीं है, हम इसकी परवाह कोई नहीं, अल्लाह के शिर्क क्या फर्क पड़ता है। और वो जो शिर्क रसालत था वो भी हाथ से गया, वो मामला भी हाथ से गया, साबित कर बैठे हैं अपने अमल और अपने चीजों से कि शिर्क फिर रसूल के अगर कायल हैं तो ये कायल हैं। और जमात अहमदिया का बिला इस्तिस्ना बिला शक ये अकीदा है कि हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके गुलामों में से खुदा किसी को शर्फ बख्शे तो बख्शे, गैर की मजाल नहीं है कि उम्मत मोहम्मदिया में दखल दे। और शिर्क फिर रिसालत किसका है और किसका नहीं, कोई तो अकल करो। मगर जब अकल रहे ही ना बाकी, जब कुरान के इस फतवा ने सादिर होना ही होना है कि अपना बोझ तुम उतार बैठे हो और गधों की पीठों पर ला दिए जिनको कुछ पता नहीं कि क्या लगा हुआ है। फिर इमाम महदी की बातें करते हैं, इमाम महदी ने करना क्या है आखिर, शरीयत कामिल हो गई, कुरान गैर मुबद्दल किताब, हदीस में सिहाय सित्ता ऐसी हैं जिन पर बहुत एतबार किया जा सकता है, किसी नबूवत की तारीख में इतनी मुस्तनद किताबें मौजूद नहीं जितनी सिहाय सित्ता हैं, फिर तुम्हें क्या चाहिए, महदी के क्यों कायल हो, वो 72 फिरकों वाली बात क्या हुई, बटे क्यों और बटते क्यों चले जा रहे हो। अमलन सारी उम्मत मुशरिक बनी बैठी है, ये सारे हालात सब बर्दाश्त हैं, लेकिन अगर बर्दाश्त नहीं तो ये अकीदा बर्दाश्त नहीं कि हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में वो इमाम जिनकी आपने खबर दी है जब वो आए तो उनको मानना फर्ज है, ये अकीदा है जो तकलीफ देता है, इसके सिवा कोई तकलीफ नहीं। बस ये सब झूठे किस्से हैं, फर्जी बातें हैं, इन लोगों को इल्म होना चाहिए, इनके सियासतदान इतने जाहिल और लाइलम है, उनको पता ही नहीं कि ऐसा झगड़ा है क्या, और जज बैठे फैसले दे रहे हैं कि देखो ना बात यह है कि अल्लाह के शिर्क तो खैर कोई बात नहीं, वो हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर रसालत का शिर्क बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो जाहिलों ने किस्से चलाए वो चल पड़े, मैंने अदालतों के फैसले देखे हैं, साफ नजर आ रहा है कि मौलवी पहुंचते हैं अपने दत्थे उठा के और जजों से कुछ कहते हैं, उन बेचारों को अपने दीन का इलम कोई नहीं, वो कहते हैं अच्छा जी फिर लिख दो फैसले हमारे लिए, वो मौलवियों की तहरीरें साफ पहचानी जाती हैं। ये तहरीर पहचानने का फन तो कोई मुश्किल नहीं है, हजारों साल की पुरानी किताबों में मुतल ये बता देते हैं माहिर फन कि ये फलां की तहरीर है, ये फलां की नहीं है, और ये फलां जगह दखल अंदाजी हुई हुई है, बाइबल के मुताबिक भी इस तरह तहरीक है। तो इन मौलवियों की तहरीरें और जजों की तहरीरें एक जैसी तो नहीं होती, बड़ा नुमाया फ़र्क है, और वो फ़र्क इनके फैसलों में साफ दिखाई देता है। जहाँ मौलवी का फैसला शुरू हुआ हर एम जी को समझ आ जाती है कि अब किसकी बात शुरू होगी, यहाँ जहाँ ये चल रहा है वहाँ शिर्क क्या और गुना क्या फिस्क फजूर क्या सब एक ही थैली के चट्टे पट्टे बन जाते हैं। इतना गुना बढ़ गया है पाकिस्तान में कि उसका तस्वुर भी बाहर नहीं किया जा सकता, ऐसे ऐसे भयानक जराइम रोजाना नज़र के सामने आते हैं, और हजारों लाखों ऐसे होंगे जो नज़र के सामने नहीं आते, क्योंकि जहां पुलिस बेचारी मजबूर और बेख्तियार हो, पैसे का जवाब इनकार करना उनके लिए मुमकिन न रहो, अगर मुमकिन न रहे अगर शर्म है तो पैसे की है, वहां लोगों को पैसे की बड़ी शर्म होती है, वहां पैसे की बड़ी शर्म है, बाकी शर्में उठ गई हैं, ये शर्म है जो बड़ी मजबूती से कायम है। और मौलवियों में भी ये बड़ी शर्म पाई जाती है, पैसे की बड़ी शर्म करते हैं। एक दफा हज़रत ख़लीफ़ुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का गालिबन वाक़िया है कि एक मौलवी साहब के मुताबिक पता चला कि उसने निकाह पर निकाह पढ़ा दिया। हज़रत ख़लीफ़ुल मसीह अव्वल को उस पर बड़ा हुस्न ज़न था, इंतजार करते और मिलने के लिए आया करता था, वो मिलने आया तो उससे पूछा कि मौलवी साहब मैं तो बड़ी आपकी इज्जत करता था, आप तो बड़े मुत्तकी बुजुर्ग परहेजगार इंसान, मैं मान नहीं सकता कि वास्तव क्या हुआ, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि झूठ है। तो उसने कहा जनाब मेरी बात तो सुन लें, एक तरफा बात ना करते चले जाए, मेरी बात तो सुन, मेरे मौका तो दें। उन्होंने कहा अच्छा बताओ क्या बात है। उसने कहा बात तो ठीक है, मैंने निकाह पे निकाह पढ़ाया है, मगर जिसका पढ़ाया जब उसने चिड़ी जितना रुपया मेरे हाथ पे रख दिया, मैं क्या कर सकता, चिड़ी जितना कहता रुपया इतना बड़ा नजर आ रहा था मुझे, जो हिरस की आंखों से बढ़ा के भी देख रही होती, बहुत बड़ा उसको रुपया दिखाई दिया, मैं क्या कर सकता। तो वहां पैसे की बड़ी शर्म है। अब बेचारी पुलिस क्या करे, कोई पेश नहीं जाती, जहां पैसा चल जाए वहां हर दूसरा जुर्म जायज है, इसलिए सब मुकदमे दब जाते हैं, सब गुना नजर से गायब हो जाते हैं, वहां नजर आते हैं जहां पैसा ना दिया गया हो। और मर्जी है, अपने चाहो तो अपने खिलाफ शरी अदालत में केस भिजवा लो, चाहो तो आम अदालत में। कौम को दो इख्तियार है, एक तरफ शरीयत की इतनी गैरत कि मौलवी कहते हैं कि शरीयत ना आई तो सारी कौम सर कटा देगी, दूसरी तरफ हर मुजरिम और करीबन हर एक ही मुजरिम बना हुआ है, शरी अदालत से ऐसा भागता है जैसा कौवा गुलेले से भागता है, और जाते क्यों नहीं वहां मुकदमे, वो मुर्दार की तरह क्यों बैठी हुई अदालत। दुनिया की सारी अदालतें मुकदमों से भरी हुई हैं, इतनी भरी हुई हैं कि छह छह महीने साल साल कई कई साल तक मुजरिमों के फैसले ही नहीं हो रहे। वजह यह है कि शरीयत से डरते हैं लोग और पैसा दे देते हैं पुलिस को, पुलिस के इख्तियार में है, चाहे तो शरीयत की अदालत में भेजे, चाहे तो मुल्की कानून में भेज दे, ये तो शरीयत का एहतराम है। और तकवा और हमदर्दी बनी नौ इंसान की ये हाल हो गया है कि एक से ज्यादा मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे बाद कैदियों ने, हालांकि मुझे जानते भी नहीं, उन अहमदी कैदियों से तारुफ हासिल करके जो इस जुर्म में पकड़े गए कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह कहा करते थे, उन्हें बताया कि कुछ नेक आदमी यहां हमारे लोगों में बस के गए हैं, यहां उनसे आपको पता चल रहा है, सुने आप भी खुदा तरस हैं। उम्र कैद की खत्म हो चुकी है, 25 साल हो गए हैं, बाहर निकलने के लिए पैसे नहीं, इतनी बेहयाई, ऐसी संगति, हर शख्स मुर्दार खोर बना हुआ है, कहीं कत्ल हो से फिर देखें थानेदार किस तरह लहक लहक कर, जिस तरह गिदें उतरती हैं उस तरह अपनी पुलिस फोर्स लेकर उस कत्लों में उतरते हैं, और फिर राइट एंड लेफ्ट, दाएं और बाएं, जिस जिसका नाम आ सके उसका लिखते चले जाते हैं, यह तफ्तीश है। और फिर पैसे चलते हैं, और ऐसे वाकयात एक नहीं बारहा हुए हैं कि ज्यादा पैसे देकर मुजरिम तो आजाद हो गए और मासूम पकड़े गए, और अभी ऐसे ही एक चंद तीन मासूम बच्चों की मां का मुझे खत मिला, और हमारी तहकीक के मुताबिक बिल्कुल सच्ची है, वो कहती इस तरह वहां कत्ल हुआ था एक गांव में, 25 साल की बात है, और शरीके ने हमारी जायदादों पर कब्जे करने थे, इसलिए जिसका जो कातिल थे उन्होंने पुलिस को पैसे दिए, वो आजाद दनदनाते फिर रहे हैं, और मेरे तीनों बच्चे, तीन ही बेटे थे, वो इस जेल में 25 साल उम्र कैद काट रहे थे, इस बिचारी के कभी कभी दर्दनाक खत आ रहे थे, कल फिर इसी मजमून को खत मिला कि 25,000 एक बेटे को बाहर निकलवाने के लग रहे हैं, जबकि 25 साल उम्र गुजर चुकी है, फैसला हो गया कि बाहर निकलवाओ, मुझे मदद करें तो होगा, जमात तो करती है मदद, अपनों की गैरों की भी, और जहां तक तौफीक है हम कोशिश करते हैं कि जुल्म के खिलाफ जहाद करें, लेकिन जिस कौम का ये हाल हो गया हो, ऐसी जराइम पेशा कौम, इनकी अंदरूनी नफसियाती बीमारी यह है, ये समझते हैं कि अगर तोहीन रसालत के नाम पर जिस तरह मौलवी कहते हैं आंखें बंद करके एक झूठी गैरत दिखा दोगे तो सारे गुनाह बख्शे जाएं, इतनी टेढ़ी सोचें हैं कि टेढ़ी सोचें और टेढ़े तसव्वुरात बदकिरदारियां बन गई हैं सारी कौम, और ये बदबख्त मुल्ला इसका जिम्मेदार है जिसने सारी कौम को पागल बना रखा है, और कौम जिम्मेदार है जो पूछती नहीं इनसे कि बताओ तो सही कुरान में कहां लिखा है तौहीन का मज़मून, क्या सजाएं दी गई हैं, हम भी तो देखें, हम भी तो पढ़ें, लेकिन इल्म का ना शौक है ना कोई इम्कान है दूर का भी कि कुरान से जाती ताल्लुक पैदा करें, उसके मजामीन को पढ़ें और गौर करें। जो मौलवी कहता है उसकी वो बात मंजूर है जो इनके इनको हक बरदार, हक से दस्तबरदार होने पर मजबूर न करें। वो सारी बातें मंजूर हैं, लेकिन अगर सियासत के ऊपर मौलवी हमला करने लगे तो फिर देखें कैसा जलील और रुस्वा होता है। पिछले इंतखाबात में भी किया गया, आइंदा भी जलील होता रहेगा। तो ये तमहीदी बयान सिर्फ है जो मैं आज के खुतबे में ख़त्म कर चुका हूँ। इंशाल्लाह अगला हिस्सा मैं जुमे में जो जलसा सालाना के दौरान आएगा शुरू करूँगा, और चूंकि ख़त्म नहीं हो सकता इसलिए मेरा ख्याल है कि इफ्तिताही तकरीर का मज़मून भी यही रख लूँ और इसी मज़मून को आगे चला दूँ। बाकी जो दो दिन की तकरीरें हैं वो तो अलग ख़ास मौजू है, उसमें तो इसको दाखिल नहीं किया जा सकता। जहाँ तक जलसे की हदायत का ताल्लुक है, एक हदायत मैं आप खसूसियत से देना चाहता हूँ, वो ये है कि बहुत से बाहर से आने वाले यहाँ आएँ या दूसरे जलसों में जाएँ, बाज़ दफ़ा कर्ज मांगते हैं अपने मेज़बानों से या दोस्तों से, और ज़ाहिर ये करते हैं कि बहुत मुश्किल में पड़ गए हैं, और बाद में फिर मुझे मुसीबत पड़ती है, सब उनके शिकवे हमारे ऊपर, ये आए थे और ले गए और वो आए थे और खा गए और पैसे नहीं मिल रहे। तो इसलिए मैंने पहले भी बारहा ऐलान किया है, मैं फिर करता हूँ, यहाँ जलसा हो या अमरीका हो या दुनिया में कहीं बाहर से आने वाले हों, अगर कोई अहमदी जो मुसाफिर है और मुसाफरी का उज़र रख कर कर्ज तलब करता है तो उसको निज़ाम जमात की तरफ उसको रिफ़र करें, यानी उसकी तरफ उसको मुतवज्जे दिलाएं, तवज्जो दिलाएं कि यहाँ जाओ, और निज़ाम जमात अगर मुझे कहेगा तो फिर मैं तैयार होऊंगा, वरना बरह रास्त मुझे इजाज़त नहीं है। जिनके ज़ाती मामलात और ताल्लुकात ऐसे हैं कि वो अगर कर्ज दे दें और ना खाया भी जाए तो परवाह ना हो, उनका अलग मामला है, वो बेशक शौक से करें, उनका अपना रुपया चाहे तो जहन्नम में फेंक दें, मुझे क्या इससे फर्क। हाँ ये तकलीफ होगी कि जहन्नम की बजाय जन्नत में भी फेंक सकते थे, सिलसिले को चंदा दे सकते थे बजाय इसके एक खाने वाले को सपूत कर दिया, मगर बहरहाल वो फिर मुझे कह नहीं सकेंगे कुछ। लेकिन अगर बाहर आने वाले पैसे मांगते हैं और फिर आप दे देते हैं और तहकीक नहीं करते या जमात से नहीं पूछते, और फिर वो कोई पैसा आपको गजन पहुंचाता है, तो आप जिम्मेदार हैं, आज भी कल भी परसों भी जिम्मेदार रहेंगे। मैं कई दफ़ा याद दहानियाँ करा के थक चुका हूँ, आप लोग मानते नहीं हैं, लेकिन अच्छी तरह जहन नशीन इस बात को कर लें। दूसरे, सिक्योरिटी के निज़ाम में हर अहमदी सिक्योरिटी अफसर है, और ये बात दुनिया के किसी और निज़ाम को हासिल नहीं है। बेदार मगजी के साथ अपने दाएं बाएं बैठे हुए को देखें, पहचाने, नहीं जानते तो मुस्तैद रहें, होशियार रहें, उसकी हर हरकत के आप जिम्मेदार गोया बन गए हैं, ये सिक्योरिटी का निज़ाम है, लेकिन हुस्न खुल के साथ, नज़्म ज़ब्त के साथ। जहाँ तक रवांडा का ताल्लुक है, मैं बारहा जमात को नेक तहरीकात करता हूँ और बारहा तवक्कुआत से बढ़ बढ़ के जमात खिदमत दीन करती है, लबैक कहती है, और मैं फिर भी नहीं थकता, फिर भी आपको बुलाता रहता हूँ। उसकी वजह यह है कि यह हमारा किरदार है और किरदार को तब्दील नहीं किया जा सकता। किसी जगह भी जुल्म के जख्म लगे हों, किसी जगह भी लोग फलाकत ज़दा हों और मुसीबतों में मुबतला हों, तो मोमिन का किरदार यह है कि ऐसे मौके पर जो कुछ भी उसके बस में ज़रूर करता है, और काफिर का यह किरदार है कि उसे कोई परवाह नहीं होती कि क्या हो रहा है। कुरान करीम इस मज़मून को यूं बयान फरमाता है, फलक तहमल अकबा था व मा अदरा कमल अकबा फ़क् रकबतिन ओ तामुन फ़ी योमिन ज़ी मस्ग़बतिन मस्बगतिन यतीमन ज़ा मक़रबतिन ओ मिस्किन ज़ा मतरबा। कि असल दीन तो वह है जो जफाकशी की तरफ बुलाने वाला, बुलंद चोटियों की तरफ चढ़ने की दावत देता, घाटियों से ऊपर आने की तरफ इशारे कर रहा। और ये है क्या, घाटियों से बुलंदी पर चढ़ना किसको कहते हैं? उसमें एक बात ये बयान फरमाई कि जब भूख आम हो जाए और बज़ाहिर तुम्हारे बस में ना हो उसको निपटाना, फिर भी जो तुम में ताकत है तुम वो लेकर आगे बढ़ जाते हो, और जो ये नहीं करते वो मोमिन नहीं है, उनका दीन से कोई ताल्लुक नहीं। बस मैं जानता हूँ कि आटे में नमक के बराबर भी हिस्सा नहीं होगा हमारा, हमें जो तौफीक है, सारे काम दूसरे भी जारी हैं, मगर ये इत्मीनान तो होगा कि हमने तमाम बोझों के बावजूद अल्लाह ताला की इस दायमी नसीहत पर अमल करते हुए लब्बैक कहा है। और रवांडा में के मजलूम जो हैं, जो खसूसन ज़ाइर में इंतहाई दर्दनाक हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कॉलरा फैला हुआ है, मुसीबतों में मुब्तला हैं, उनके लिए मैं अपनी तरफ से 1,000 पाउंड का मामूली नजराना पेश करके जमात को तहरीक करता हूँ कि तौफीक के मुताबिक दें। दूसरे जो लाजमी दायमी चंदे हैं उन पर असर नहीं कर डालना, वो अपनी अपनी अहम ज़रूरियात हैं, लेकिन वादों में ना रहें, ज़्यादा कोशिश करें जितना भी है तौफीक वो दे दें, क्योंकि वहाँ के हालात अब वादों का इंतज़ार नहीं कर सकते। जहाँ तक जमात ज़ाहिर का ताल्लुक है, उनको मैं नसीहत करता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा था, वो इसकी हैजे की वबा जिसमें और ज़राए मुयस्सर ना हो, जैसे कि वहाँ नहीं है इस वक्त, बहुत ही मौसर इलाज है सल्फ़र 200 और मुफ्त में कसरत के साथ बनाई जा सकती है। आपकी टीमें वहाँ पहुँचें और उनको रोज़ाना सुबह शाम सल्फ़र खिलाएं 200 में, चंद गोलियाँ मीठी, और मिठास तो वैसे ही उन बेचारों को ज़रूरत है, तो एक दाना भी मीठा मुंह में पहुँच जाए तो उसको गनीमत समझेंगे। और उसके अलावा कैम्फर है, अगर हो चुका हो आगाज़ में कैम्फर 30 दिया जाए तो उससे हैज़ा बढ़ने से रुक जाता है। फिर मैं तफसील से पहले भी बता चुका हूँ, क्यूपरम है, अगर पाँव में तशन्नुज़ ज़्यादा हो, हाथ पाँव मुड़ते हों, अगर खुले असहाल हों तो उस पर वरेट्रम एल्बम दवा है। तो इस तरह मैं दवाओं के मुतल्लिक, हैज़े के मुतल्लिक खसूसियों से पहले रोशनी डाल चुका हूँ, और वहाँ के मुबल्लिग रिकॉर्ड भी करते होंगे। फौरी तौर पर अगर खुद नहीं कर सकते, इतनी तौफीक नहीं, तो दूसरी तंजीमों को बताएं, उनको कहें कि हम आपको दवाइयाँ तैयार करते हैं, हमारी सरदारी में तुम टीमें तैयार करो, और फौरी तौर पर कसरत से इन जगहों में पहुँच कर उनके इलाज की कोशिश करो, उनको इस दर्दनाक अजाब से बचाने की कोशिश करो। एक भूख और ऊपर से हैजा तो बहुत ही तकलीफ दे बीमारी है। अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए और हमारी अदना और बहुत ही हफीज कोशिशों को कबूल फरमाते हुए आसमान से उन पर रहम नाजिल फरमाए।
الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.